ہمارے ساتھ جو ایک عظیم سانحہ جس کو سانحہ ارتحال کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھر کی رونق، ہمارے سروں کا سایہ، ہماری والدہ ماجدہ اللہ پاک کے فیصلے اور اس کی مشیت اور اس کی رضا سے اللہ کو پیاری ہوں، اور جن کے لیے ہم اور آپ کافی زمانے سے دعائیں کیا کرتے تھے صحت یابی کے لیے، مشیت الہی جب تک اللہ پاک نے چاہا ان کو ہمارے درمیان رکھا، اور حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی اس دنیا سے رحلت فرما لینے کے ٹھیک 13 مہینے 20 دن بعد ہماری والدہ ماجدہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے والد ماجد سے جا ملی۔ اس مناسبت سے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کے عظیم انعام والدین کی، جو اللہ پاک نے عظیم دولت ہم سب کو عطا فرمائی تھی اور بہت سو کو عطا فرمائی ہوئی ہے، اس موضوع پر کچھ گفت و شنید ہو جائے، تاکہ وہ حضرات کہ جن کے سروں پر والدین کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا سایہ برقرار ہو، وہ اپنے والدین کی یا والدین میں سے کسی ایک کی دل و جان سے خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، بہت ہی پیارے انداز میں، بڑے مختصر اور جامع ترین انداز میں اللہ پاک نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم لوگ کسی کی بھی عبادت نہ کرو سوائے اللہ تبارک و تعالی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور تم نے ان کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا، تو فرمایا کہ تم ان کی ایسی خدمت کرو اور ان کی خاطر مدارات کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو اس خدمت کی انجام دہی کے دوران فرمایا کہ اف تک بھی مت کہنا، واخفض لہما جناح الذل، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائے رکھنا، وقل اور یہ کہا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ان دونوں والدین پر ایسی ہی رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمائیے جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا۔ بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع اور بہت ہی پیار بھری دعا اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی یا وفات پا جائیں تب بھی، یہ دعا خود اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے کہ اپنے والدین کے حق میں یہ مختصر سی بمشکل آدھی سطر کی بھی دعا نہیں بنتی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میری پرورش کرنے والے، رحم فرما، مہربانی فرما، کرم کا معاملہ فرما ان دونوں کے ساتھ جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ خود اللہ تعالی نے والدین کی دعا سکھاتے ہوئے ایک وسیلہ دے دیا، ایک واسطہ بتا دیا کہ جس طرح بچپن میں ماں باپ نے گرمی، سردی، نقصان اور ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہوئے، خوراک کا انتظام کرتے ہوئے، تمام کی تمام ہر پہلو پر نظر رکھتے ہوئے، بالکل معصوم جان بچے کی پرورش کر کے اس کو پھلتا پھولتا معاشرے کا ایک انسان بنا ڈالا، تو دعا کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی سفارش کیا کرو کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے اپنی آغوش رحمت میں آغوش شفقت میں، آغوش محبت میں ہمیں پالا. آپ بھی ہمارے والدین کو ایسے ہی اپنی رحمت کی آغوش میں رکھیے. یقیناً اگر صدق دل سے انسان یہ دعا مانگے تو خود جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بے شمار دعائیں، جن کو دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے بے شمار درخواستیں، تیار کر کے ہمیں دے دی کہ یہ مضمون تیار ہے، صرف تم یہ مضمون ہماری بارگاہ میں پیش کر دو. لکھا لکھایا تیار مضمون اللہ پاک نے مختلف عنوانات سے، کہیں مؤمنین کاملین کی شان بیان کرتے ہوئے کہ وہ اس انداز سے دعائیں مانگا کرتے ہیں، کہیں اپنے پیغمبروں کی دعائیں کہ فلاں پیغمبر نے یہ دعا مانگی. یہاں پر خود اللہ تعالی نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ قل، تم کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو پورا تیار مضمون اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ شاہی دربار ہے، عالی دربار ہے، ہم اور آپ اپنے الفاظ میں اس دربار کی شایان نشان درخواستیں کہاں پیش کر سکتے تھے. اللہ پاک نے بنا بنایا تیار مضمون دے دیا کہ یہ مضمون ہماری بارگاہ میں پیش کر دو، یہ درخواست ہمارے سامنے لا کر رکھ دو، منظور کرنا ہمارا کام ہے. تو صدق دل سے اگر یہ دعائیں مانگی جائیں جو اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں، یقیناً وہ دعائیں اللہ پاک ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں. ورنہ اس کی شان کریمی سے بہت بعید ہے کہ اللہ تعالی مضمون بھی سکھائیں، دعاؤں کا حکم بھی دیں اور اس کے فضائل بھی بیان کروائیں، اور بندہ جب دعا کرے تو اللہ تعالی مسترد فرما دیں، یہ اس کی شان کریمی سے بعید ہے. قرآن کریم میں جا بجا اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. ایک جگہ تو فرمایا کہ انشکر لی ولی والدی، سورہ لقمان کے اندر فرمایا کہ تم شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ والدین کو اللہ پاک نے اس ظاہری اسباب میں ہمارا اور آپ کا پیدائش کا ذریعہ بنایا. اگر انسان کے ماں باپ نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کا وجود نہیں ہو سکتا. اگرچہ مسبب الاسباب خالق کائنات وہ اللہ تعالی کی ذات ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ماں اور باپ، ان کا ملاپ اور ان کے شریعت کے جو تقاضے اللہ پاک نے رکھے، ان کی ادائیگی اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اولاد کا سلسلہ رکھا. تو ظاہری اسباب کے اندر دیکھا جائے تو انسان کی پیدائش کا سب سے اہم ترین جو سبب ہے وہ ماں باپ. اس لیے فرمایا کہ جہاں تم میرا شکر ادا کر رہے ہو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو کہ ان کے ذریعے سے میں نے تمہاری پیدائش کی. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں وہ بشارتیں سنوائی ہیں کہ والد ہو یا والدہ، دونوں اپنی اپنی جگہ وہ مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی خوشنودی میں اپنی خوشنودی، ان کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی کو مخفی رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کون سی شخصیت ہے، کون سی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے. فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ امک، تمہاری ماں اس بات کی حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ اس کے بعد، فرمایا امک، تمہاری ماں اس بات کی حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. چوتھی مرتبہ پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا ابو، تمہارے والد اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. پھر پوچھنے پر فرمایا کہ اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. تو والد اور والدہ، ان دونوں کے اندر بھی اللہ پاک نے والدہ کو وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کے جواب میں فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے مشرک والد اور مشرک والدہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. فرمایا کہ جب تک وہ تمہارے عقیدے پر ڈاکہ نہ ڈالیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہو. چاہے جائے کہ والدین مسلمان ہوں, یہ تو نور علی نور سونے پر سہاگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے, اب تمہاری مرضی ہے, چاہو تو اس کی حفاظت کرو, چاہو تو اس کو ضائع کر دو. یعنی والد کی خوشنودی, والد کی رضامندی, والد کی خدمت, والد کی اطاعت, اللہ پاک نے اس کو ذریعہ بنایا جنت میں داخل ہونے کا. اگر والد کی قدر شناسی کر لی, ان کے حقوق کی ادائیگی کی, ان کو خوش کر لیا, ان کو راضی رکھا, تو گویا کہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. اور اگر اس کے برخلاف والد کو ناراض کیا, ان کی بد دعائیں دی, ان کو ستایا, ان کو ایذا پہنچائی, تو یقین کر لیجیے کہ جنت کے دروازے بند. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بارے میں فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد, رب کی رضا والد کی رضا میں اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. اگر والد راضی تو سمجھ لیا جائے کہ رب راضی, والد ناراض تو رب ناراض. اور ایک اور حدیث میں دونوں کا تذکرہ فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ماں باپ کی رضامندی میں ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. اور پھر ماں کو اللہ پاک نے بالخصوص چونکہ وہ ابتدائی دور سے مشقت جھیلتی ہے, جس دن بچہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے ماں کی کیفیات تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں, آزمائشوں کا آغاز ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ماں وہ ہستی ہے, حملت امہ کرہا ووضعت کرہا, جب وہ حاملہ بنی تب بھی تکلیفیں برداشت کرتی رہی, جب وہ بچے کو جنتی ہے تب بھی تکلیفیں برداشت کرتی ہے. اور پھر پرورش کا پورا مرحلہ یہ ماں کی ذمہ داری میں آتا ہے. ماں اپنی آغوش میں اپنی چھاتی سے بچے کو چمٹا کر, اللہ پاک نے بھی بچے کے رزق کا بندوبست ماں کی چھاتی میں رکھا, باپ کے ذمے معاشی ذمہ داریاں لگا دی کہ جائے گا کمائے گا محنت مزدوری کرے گا بچوں کے لیے بیوی کے لیے رزق لائے گا, اور ماں قدرتی طور پر اللہ پاک نے اس کے سینے میں بچے کی خوراک کا انتظام کیا. یہ وہ گہرے رشتے ہیں جو اللہ پاک نے فطری رشتے بنائے کہ بچہ ماں کی آغوش میں پل بڑھ کے جوان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نسلیں اور قومیں وہ پرورش پاتی ہیں اپنی ماؤں کی آغوش میں. مائیں اگر اچھی ہوں اور تربیت اچھی کرنے والی ہوں تو نسلیں اور قومیں اچھی بنا کرتی ہیں, مائیں اگر بے تربیت ہوں بے ڈھنگی ہوں تو اولاد بھی ویسی ہی پیدا ہوا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, اللہ پاک نے جنت کو ماؤں کے قدموں تلے رکھ دیا. جس کسی نے ماں باپ کی خدمت کر لی گویا کہ جنت کے راستے اس کے لیے کھل گئے, اور خاص طور پہ ماں کے قدموں تلے. اللہ پاک چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیتے کہ جنت ماں کے سروں پر ہے, لیکن اللہ پاک نے سر کے بجائے پاؤں کا تذکرہ کروایا. معلوم ہو گیا کہ ماں کی اہمیت, ماں کی حیثیت اس قدر بلند و بالا ہے کہ ماں بالا ہے اور جنت اس کے قدموں تلے. تو جو کوئی اپنے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے, ماں باپ کو خوش کرتا ہے, ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے, تو اللہ پاک دنیا میں بھی ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھتے ہیں, آخرت میں بھی ان کو ہمیشہ اللہ پاک خوشی ہی خوشیاں عطا فرمائیں گے. ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما, والدین کے ان کی اولاد پر کیا حقوق ہیں. بجائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفاصیل بیان فرماتے کہ اس حالت میں اس طرح کرنا, اس طرح اس طرح کرنا, آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک, یہ ماں اور باپ دونوں کے دونوں یا تو تیری جنت ہیں یا تیرے دوزخ. مختصر لفظوں میں کامل مکمل آپ نے وضاحت فرما دی کہ اگر ماں باپ کی خدمت کر لی, ان کی دعائیں لے لی, ان کو راضی کر لیا, یہی خدمت تمہارے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے. اور اگر تم نے ان کی ناقدری کی, احسان فراموشی کی, اور تم نے ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو تمہیں زیب نہیں دیتا, تو سمجھ لو کہ وہی تمہارے لیے جہنم ہے. تو مختصر لفظوں میں فرما دیا کہ یہ ماں اور باپ دونوں کے دونوں ان کے حقوق کی تفصیل کے بجائے آپ نے فرمایا کہ یہی تمہاری جنت ہے اور یہی تمہاری دوزخ، خدمت کر لو تو یہی تمہارے لیے جنت بن جائیں گے، نافرمانیاں کر لو، سرکشیاں کرو، بغاوتیں کرو، ماں باپ سے زبان درازی کرو، بدتمیزی کرو تو یہی ماں باپ تمہارے دوزخ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو غرض یہ کہ ماں باپ کو اللہ پاک نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے اللہ پاک نے جنت رکھ دی اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا، تو جو کوئی ماں باپ کو راضی کرے گا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، جس کسی نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ لیکن اس نے یہ بات ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ماں باپ کی رضا مندی اور ماں باپ کی ناراضگی دینی لحاظ سے ملحوظ ہو۔ بالفرض بیٹا نیکی کر رہا ہے، ماں باپ میں سے دونوں یا ایک اس کو روک دیں کہ یہ نیکی مت کرو، اب اگر وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں اپنی امی کی بات مان لوں یا ابا کی بات مان لوں، ان کی بات کو مان کر نیکی کو چھوڑ دے، تو اس چیز میں ماں باپ کی اطاعت گوارا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ضابطہ موجود ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت بھلے وہ ماں باپ ہوں، استاد ہوں، بیوی ہو، اولاد ہو، بہن بھائی ہو، کوئی سا بھی رشتہ ہو، جب وہ مخلوق کے درجے میں آ گئے، فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت خالق کو ناراض کر کے نہیں کی جائے گی۔ اس میں یہ اصول ملحوظ رکھا جائے کہ دینی قیودات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ماں باپ کی خوشنودی انسان حاصل کر سکتا ہو، ان کی رضامندی حاصل کر سکتا ہو، تو ضرور ان کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور ناراضگی کے اندر عام طور پہ اولاد کا بے ادب ہو جانا، گستاخ ہو جانا، آزاد پنچھی بن جانا، کہ ماں باپ جب تربیت کے مراحل میں روک ٹوک کرتے ہیں تو نوجوان اولاد کو یہ بہت سخت اور ناگوار گزرتا ہے کہ ہم بھی آخر معاشرے کے ایک فرد ہیں، ہمارے اماں ابا ہر وقت ہماری روک ٹوک کرتے رہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ زبان درازی کرنے لگ جاتے ہیں، اماں ابا کو جل دینے لگ جاتے ہیں، بسا اوقات گستاخیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چیز بہت ہی زیادہ خطرناک، مہلک اور بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، فرمایا کہ ماں باپ کو ستانا، ان کو اذیت پہنچانا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں نہ دے دے اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی۔ یہ حقیقت میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ماں باپ کو ستانے والے، ان کو اذیت پہنچانے والے، ماں باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ جاتا ہے، بعد میں جب وہ خود ماں باپ بنتے ہیں تو ان کی اولاد ایسے ناک میں چنے چباتے ہیں، اس وقت وہ رہ رہ کے پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر کر لی ہوتی، ان کی دعائیں لے لی ہوتی، ان کی خدمت کر لی ہوتی، تو آج یہ برے دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ جس کسی نے ماں باپ کو دنیاوی زندگی میں خوش رکھا، ان کی دعائیں لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی اچھی اور بہتر اولاد دیں گے جو اس کی خدمت اس سے زیادہ بڑھ کر کرے گی۔ اور اگر ماں باپ کو ستایا ہوگا، اذیت پہنچائی ہوگی، تو اس کی اولاد اس سے بھی بدتر آئے گی کہ وہ اس کو اتنا زیادہ ستائے گی کہ جتنا اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں ستایا ہوگا۔ چونکہ جب حدیث مبارک آ جاتی ہے تو اس میں ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو ماں باپ کی خدمت میں عظمت اللہ پاک نے رکھی، ماں باپ کی توہین اور ان کی گستاخی میں اللہ پاک نے انسان کی تباہی اور بربادی کا سامان رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہمیشہ پھلتے اور پھولتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرنے والے ہمیشہ پھنس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی علقمہ، نوجوان صحابی تھے، کافی شدید بیمار پڑ گئے اور حالت بالکل غیر ہو گئی۔ بیوی نے جب دیکھا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ بس نزع کی کیفیت طاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، آپ کا صحابی علقمہ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، میں نے چاہا کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم، ان چاروں افراد کو روانہ کیا، فرمایا کہ جاؤ علقمہ کی حال احوال دیکھ کر آؤ کہ کیا صورت حال ہے۔ یہ حضرات جب وہاں پہنچے تو واقعتاً وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور کیفیت ان کی کچھ غیر نظر آ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ بس آخری لمحات ہیں۔ تو ان حضرات نے تلقین شروع کی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عام طور پہ دنیا سے جانے والے کے لیے حکم یہی ہے کہ انسان جو اس کے آس پاس موجود ہوں وہ کلمہ کلام پڑھیں، تاکہ جانے والے کے اندر بھی اگر سکت ہو، ہمت ہو، ہوش و حواس ساتھ دے رہے ہوں، اس کی بھی زبان پہ یہ کلمہ کلام جاری ہو۔ تو یہ حضرات جب کلمہ کا ورد کرنے لگے اور ان سے بھی تلقین کی کہ آپ بھی کہیے لا الہ الا اللہ، تو باوجود کوشش کے ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ لاکھ کوشش کی لیکن زبان پہ کلمہ ہی نہیں آتا، دوسری بات چیت پھر بھی کر رہے ہیں لیکن کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ اس بات سے مطلع کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ صورتحال یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ معلومات کرو کہ ان کے والدین زندہ ہیں۔ صحابہ نے بتایا کہ نہیں، ان کے والد تو وفات پا چکے، والدہ زندہ ہے۔ فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس، میرا پیغام دو کہ اگر وہ خود آ سکتی ہو تو آ جائیں، نہیں آ سکتی تو میں خود ان کے پاس آ جاؤں۔ جب پیغام لے جانے والے وہاں پہنچے علقمہ کی والدہ کے پاس، تو فرمانے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان، آپ نے مجھے یاد فرمایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ بوڑھی تھی، لاٹھی دیکھتی ہوئی آپ کی خدمت میں آ پہنچی، حضور کے سامنے بیٹھ گئی۔ فرمایا کہ علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، اس کے کیا حالات؟ فرمانے لگی کہ بہت نیک نمازی ہے، بہت کثرت سے نمازیں پڑھا کرتا تھا، بہت روزے رکھا کرتا تھا اور صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ آنے والے دراہم کو بغیر گنے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا؟ اس پر کہنے لگی کہ میں تو اس سے ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی کہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیا کرتا تھا اور اپنی بیوی کی فرما برداری کرتا اور میری نافرمانی کرتا۔ بہت سے معاملات میں جب اتار چڑھاؤ کا معاملہ آتا تو وہ بیوی کو ترجیح دیتا اور مجھے مسترد کر دیتا، جب میں اس کو کچھ کہتی تو وہ اپنی بیوی کی بات مانتا اور میری نافرمانی کرتا، تو میں تو اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال جاؤ ذرا لکڑیوں کا گٹھڑ جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ، القمہ کو اس میں جلانا ہے۔ یہ سن کر ایک دم سے وہ لرز گئی، کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جگر گوشے کو آپ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے اس کو جلائیں گے زندہ؟ یہ میری مامتا اس کو گوارا نہیں کرتی کہ میرے بیٹے کو آپ میرے سامنے جلا ڈالیں۔ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جب تم اس سے ناراض ہو تو اس طرح کے نافرمان بچے کو آگ میں جلانا ہی چاہیے۔ کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، یہ مجھ سے گوارا نہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آگ تو مختصر سی ہوگی، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ اگر تو تم اللہ کے عذاب سے اس کو بچانا چاہتی ہو تو اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ میں گواہ بناتی ہوں اس اللہ کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین پر آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، جا کر دیکھو کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا کہ نہیں۔ فرمایا کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے شرما کر جھوٹ جھوٹ اس نے معاف کیا ہو، اگر تو کلمہ جاری نہیں ہوگا تو سمجھ لینا کہ اوپری دل سے اس نے معاف کیا، اور اگر کلمہ جاری ہو گیا تو سمجھ جائیں گے کہ اس نے دل کی گہرائی سے معاف کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے دوڑے ان کے گھر تک جا پہنچے، جب جا کر دیکھا تو وہ زبان سے کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی اور اسی دن، وہ ان کا آخری دن تھا، کلمہ کلام جاری ہوا اور اسی دن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، تجہیز و تدفین تمام مراحل گزرے، جنازے کی نماز پڑھائی، تدفین کا جب مرحلہ آنے لگا ان کے سرانے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے انصار اور مہاجروں، یاد رکھو تم میں سے جو شخص بھی اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا اللہ کی لعنت اس پر پڑے گی اور اس کے تمام فرائض اور نوافل اللہ کی بارگاہ میں مسترد ہیں۔ یہ اعلان آپ نے فرما دیا کہ ماں اور باپ وہ ہستی ہیں کہ اگر ان کو مسترد کر دیا جائے، ان کا دل توڑ دیا جائے، ان کو کسی خاطر میں نہ لایا جائے، انسان بیوی ہی کا ہو کر رہ جائے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کے فرائض اور نوافل سارے کے سارے مسترد، اور ایسا شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ یہاں پر بھی یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ والدین بھی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کو حکم دے رہے ہوں. بسا اوقات آج کل ظاہر بگڑا ہوا زمانہ ہے, تربیت نہیں ہے, والدین بھی بسا اوقات سرکشی پہ اتر آتے ہیں. بیٹا بسا اوقات حق پر ہے, ایک معاملہ آ گیا, بیٹا حق بجانب, بہو بھی حق بجانب, لیکن ماں باپ کسی بات پر اڑ گئے تو اڑ گئے. ایسے معاملات میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ جہاں کہیں ماں باپ ناحق ہوں تو وہ صرف اپنے ماں ہونے کا یا باپ ہونے کے اس نسبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بیٹے پر یا بہو پر ظلم کرے تو شریعت سے وہاں دوسرا پہلو بھی رکھا. لیکن جہاں ماں حق پر ہو اور بیٹا ماں کو ناحق سمجھ کر مسترد کر دے اور بیوی کو ترجیح دے تو اس صورتحال میں اس قسم کی خطرناک وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور ایک اس کے دوسرے تصویر کا دوسرا رخ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا, غالباً معراج کا واقعہ ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جنت اور دوزخ کی سیر کئی مرتبہ کروائی. حقیقتاً تو معراج میں ہوئی کہ آپ اپنے وجود کے ساتھ اپنے جسم حقیقی کے ساتھ باقاعدہ گئے بیت المقدس, وہاں امامت کروائی, تمام انبیاء کو اللہ پاک نے جمع فرمایا اور پھر اسی وجود اور جسم کے ساتھ آپ آسمانوں پر گئے, اللہ پاک سے ملاقات کا شرف, اور اس کے بعد جنت دوزخ کی سیر. یہ حقیقتاً اس کے علاوہ بھی کئی مواقع اللہ پاک نے ایسے مرحمت فرمائے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, امامت فرما رہے تھے, صحابہ آپ کے پیچھے سب بستہ تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ چل پڑے آگے کی طرف اور پھر ایک دم سے واپس الٹے قدم واپس پیچھے آ گئے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خلاف معمول آپ نماز میں آگے چلے گئے اور پیچھے آئے. فرمایا کہ نماز کے دوران معاملات اتنے آگے بڑھے کہ اللہ پاک نے جنت بالکل سامنے کر دی, میں اتنا مستغرق ہو گیا کہ میں جنت میں چلنے لگا. اللہ پاک نے اگلے مرحلے میں دوزخ میرے سامنے کی, جیسے اس کے معاملات سامنے آئے تو میں الٹے قدم واپس پیچھے آیا. تو کئی مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے مشاہدات ہوئے. تو آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں جنت میں چل رہا تھا, میں نے قرآن کریم کی ایک تلاوت سنی, تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ آواز جو قرآن کریم کی تلاوت کی آ رہی کس کی آواز ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے. وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, ان کی تلاوت کی آواز اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنوائی. تو جب یہ بات آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کی تو صحابہ کو تجسس ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی فضیلت حضرت حارثہ ابن نعمان کو حاصل ہوئی کہ جنت میں ان کی قرآن کریم کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. تو جب حضور سے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت حارثہ ابن نعمان کو اتنا بڑا شرف ملا, فرمایا کہ اس نے اپنی والدہ کی ایسی عظیم خدمت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ فضیلت اس کو عطا فرمائی کہ جنت میں اس کی قرآن کریم کی تلاوت مجھے سنائی گئی. پھر آپ نے ایک عام ضابطہ بیان فرمایا کہ جو کوئی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کو یہی شرف اور فضیلت ملے گی, جو کوئی والدہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا حسن سلوک کرے گا اس کو یہی شرف اور فضیلت ملے گی. دو مرتبہ آپ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرمائیں گے کہ جنت میں ان کی قرآن کریم کی تلاوت سنوائی جائے گی. تو ماں باپ کو اللہ پاک نے چونکہ یہ ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے, سبب ہے, تو اللہ پاک نے ان کی عظمت, ان کی قدردانی کا ہم کو حکم دیا اور ان کی قدر شناسی کرنے والوں کو اللہ پاک نے بلند مرتبہ عطا فرمائے کہ جہاں ایک طرف تو ماں کی نافرمانی کرنے والے صحابی رسول ہیں, آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے, بکثرت نمازیں پڑھنے والے, بکثرت روزے رکھنے والے, بے شمار صدقہ خیرات کرنے والے, لیکن والدہ کا دل دکھا ہوا تھا, والدہ ناراض تھی, تو وہاں ایک طرف کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا, خاتمہ خطرے میں پڑ گیا, اور دوسری طرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اللہ پاک نے حضرت حارثہ ابن نعمان کی تلاوت جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دی. تو غرض یہ کہ یہ ماں باپ کے سائے بڑے عظیم سائے ہوتے ہیں, یہ ہستیاں بڑی اونچی ہستیاں ہیں, جس کسی کی یہ ہستیاں سلامت ہوں ان کی قدر کرنی چاہیے. ماں باپ کو بھی اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, شفقت سے لبریز ہونا چاہیے, محبت اور اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری نبھانی چاہیے, اور نوجوانوں کو, اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو جس حالت میں بھی وہ پائیں ان کی قدر کر لیں. کیونکہ ان کی قدردانی میں اللہ پاک نے اپنی محبتیں رکھی، اپنی رضا رکھی، اور اللہ پاک نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی. تو یہ موقع ایک ہی مرتبہ انسان کو ملا کرتے ہیں. ہر نعمت کا دنیا میں بدل مل جاتا ہے. بیوی وفات پا جاتی ہے، دوسری شادی انسان کر لیتے ہیں. شوہر انتقال کر جاتا ہے، دوسرے شوہر مل جاتے ہیں. اولاد کا انتقال ہوتا ہے، دوسری اولاد پیدا ہو جاتی ہے. رشتے ناطے دوسرے تیسرے سارے مل جاتے ہیں، لیکن ماں باپ یہ وہ سگا خونی رشتہ ہے جو زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی ملتا ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اٹھ گیا. لاکھ انسان کہہ لے کہ میں تمہارے باپ کے درجے میں ہوں، سگے چچا سگے تائے کیوں نہ ہوں، لیکن باپ کی محبت وہ نہیں دے پاتے. سگی خالہ کیوں نہ ہوں، ماں کی محبت اور ماں کی ممتا وہ نہیں دے پاتی. ماں کا سایہ جب اٹھ گیا تو اٹھ گیا. اب دنیا میں اس کا کوئی بدل دوبارہ سے نہیں ملتا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی ہی میں اپنے ماں باپ کی قدر کر لیتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لے لیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دے دی تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی اس اولاد کے لیے کہ جس نے ماں باپ کو رضا مندی کی حالت میں دنیا سے رخصت کیا. تو جس کسی کے بھی یہ عظیم دو ستارے موجود ہوں، بسا اوقات شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے. یہی نمازیوں میں ہمارے بعض نوجوان ساتھی کبھی کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ابا نماز نہیں پڑھتے، امی نماز نہیں پڑھتی، ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں. تو ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ بھائی ماں اور باپ یہ درجہ اور رتبہ اور مقام وہ ہے، وہ جو کرے ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، لیکن تمہیں اس بات میں مداخلت کی گنجائش نہیں ہے کہ تم اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو. یہ درجہ اور رتبہ تو وہ ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں. ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھ پاتے، روزے نہیں رکھ پاتے، تو ٹھیک ہے، اچھے انداز سے ان کو تلقین کرنی چاہیے، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو ترغیب دینی چاہیے. ہمارا ایک شاگرد تھا، عالم فاضل بن گیا اللہ کے فضل و کرم سے. ایک دن اس کے والد آئے، پولیس کے اندر ہوا کرتے ہیں، آنسوؤں سے رو رہے تھے. کہا کہ یہ میرا بیٹا، ظاہر ہے کہ جب انسان طالب علم ہوتا ہے تو شرارتوں کی سنت بھری ہوتی ہے، شرارتیں بھی کرتا ہے. اما ابا کا کہنا کبھی سن لیا کبھی نہیں سنا، تو شکایت لے کر آئے تھے. تو ہم دو تین استاد بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس، آئے بات چیت کرتے کرتے رونے لگے. کہا کہ اس بچے کو میں نے حافظ قرآن بنایا، صرف ایک مرتبہ اس نے مجھ سے کہا تھا ابا آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے. اس دن سے کہا کہ میں نے داڑھی پر بلیڈ نہیں لگایا، اپنی داڑھی چھوڑ دی. باشرت ہے ماشاء اللہ. کہا کہ میں پولیس کے محکمے میں ہوں جو بدنام ہے حرام خوری کے لحاظ سے. کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو حلال لقمہ کھلانے کی خاطر ایک نوکری پولیس کی کرتا ہوں. کہا کہ جب میں نوکری سے فارغ ہو جاتا ہوں تو ایک ہوٹل میں میں نے ملازمت اختیار کی ہوئی ہے، وہاں جا کر بیرا بن جاتا ہوں، کھانا رکھنا، اٹھانا، ٹیبل صاف کرنا، یہ کرنا. کہا کہ میں حلال کما کر اپنے اس بیٹے کو حلال لقمہ کھلا رہا ہوں. لیکن بیٹا ظاہر ہے کہ وہ ابھی وہ خود باپ نہیں بنا. جوان خون ہوتا ہے تو ماں باپ کی عظمتوں کا انسان کو، ماں باپ کے احترام کا انسان کو احساس نہیں ہوتا. خود جب انسان اس مرتبے پر آتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ماں اور باپ کیا ہوا کرتے ہیں. تو وہ تو سمجھا رہے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ جوان تھا، اس کی سمجھ میں اتنی باتیں کہاں آتی ہیں. خیر بہرحال اس کو بعد میں ہمیں سمجھایا کہ تمہارے والد اتنی بڑی قربانی دینے والے کہ تمہارے لیے حلال لقمہ کمانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کہ دو دو نوکریاں کر رہے ہیں اور تمہیں ان کی قدردانی نہیں. تو غرض یہ کہ ماں باپ وہ سایہ ہے کہ جو ایک مرتبہ اٹھ جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس سایہ کا کوئی بدل انسان کو نہیں ملتا. وہ شعر میں نے پہلے بھی سنایا تھا، بیٹھے تھے گھنی چھاؤں میں اس کی نہ خبر تھی بڑھ جائے گی یہ دھوپ اور سایہ نہ رہے گا. جب تک ماں باپ کا سایہ انسان کے سر پر ہوتا ہے، انسان بڑے ناز و نحو میں پلتا بڑھتا ہے، بڑی انانیت اس کے اندر ہوتی ہے، سر اس کا فخر سے بلند ہوتا ہے، کیونکہ ابا کمانے والے، ماں دیکھ بھال کرنے والی، ہر طرح کے ساز و سامان مہیا، تو انسان بڑے فخر کے اندر زندگی بسر کرتا ہے. خدا نہ کرے جب دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا سایہ اٹھ جائے، اس وقت انسان اپنے آپ کو تنے تنہا محسوس کرتا ہے. تو یہ بالکل ماں کی آغوش، باپ کا شفقت بھرا سایہ، یہ جب انسان کو میسر ہوتا ہے تو بیٹے اولاد نافرمانیوں میں سارا وقت گزار دیتے ہیں. ہمارے یہاں شاگردوں میں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے معصوم بچے ہیں جن کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا، ابھی نابالغ ہیں اور خدمت میں بڑے پیش پیش رہتے ہیں. مجھے ان دونوں بچوں سے ایسی ہی والہانہ اور دل کی گہرائی سے محبت ہے جیسے اپنی سگی اولاد سے. اور دونوں بچے یہیں سامنے محلے کے آمنے سامنے کے رہنے والے, ان بچوں کی کبھی گفتگو انسان سنے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے درمیان موجود ہیں ابھی, میں انہیں حوصلہ دلاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے کہ آپ کی تو والدہ ابھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر والد کا سایہ ہی نہیں تھا, اور ابھی آپ معصوم جان تھے کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا. تو یہ معصوم بچے ایک دن باتیں کر رہے تھے کہ میرے پاس میرے ابا کی گھڑی ہے, دوسری نے کہا میرے پاس میرے ابا کی فلاں چیز ہے. تو یہ قدردان بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی محبت کو پہچانتے ہیں. چونکہ دل میں محبت ہے, والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ایک تو ماشاءاللہ ان میں حافظ قرآن بن رہا ہے, 20-22 پارے ہو گئے, اللہ پاک اس کی تکمیل کرائے, حافظ قرآن بنائے اپنے والدین کے لیے, اللہ پاک صدقہ جاریہ بنائے, اللہ پاک اس بچے کو نیک صالح بنائے, ان دونوں بچوں کو اللہ پاک وہ محبت عطا فرمائے کہ یہ دین کی خدمت کے لیے اللہ پاک ان کو قبول فرما لے. تو یقیناً یہ چیز وہی پہچانتا ہے جو اس مرحلے سے گزرتا ہے, اور جس کے ساتھ یہ معاملات نہ ہوں, اب کنوارے لڑکے ہوں ان سے کہا جائے کہ بھائی اولاد کی محبت بہت گہری ہوتی ہے, ابھی ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تو وہ اولاد کی محبت کو کیا جانے. وہ تو جب اولاد ہو جاتی ہے, اولاد کو تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے تو انسان ہل جاتا ہے, اپنی بیماری سے اس کو اتنا کوئی سروکار نہیں ہوتا جتنی اولاد کی بیماری کے اندر وہ ہل جاتا ہے, دہل جاتا ہے. تو یہ چیز قدر شناسی سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان کو قدر کرنی چاہیے. ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو صرف ایک مرتبہ ملی پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں ملتی, جس حالت میں بھی ہو. اللہ پاک نے تو مشرکین والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی, ہمارے اور آپ کے والدین تو مسلمان ہیں, مومن ہیں, ان کی قدردانی کرنی چاہیے, دل و جان سے ان کی خدمت کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم زبان سے کہہ کر ان کی خدمت کریں, ماں باپ کے حکم کی تعمیل میں ہمیشہ اپنے آپ کو حاضر رکھیں. یہی خدمت انشاءاللہ ہمارا مستقبل سنوارے گی, دین اور دنیا دونوں ہمارا سنورے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ایک مداوا رکھا, ہر نعمت جو عطا فرمائی تو اس نعمت کے زوال کے اوپر اللہ پاک نے تلافی کا سلسلہ بھی رکھا. جہاں نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں کے موقع پر اللہ پاک نے شکر گزاری ہمیں سکھائی, اور خدا نہ کرے جب کوئی صدمہ, کوئی مصیبت, کوئی آفت, کوئی حادثہ آ جائے تو اللہ پاک نے صبر کی ہمیں تلقین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر اس کے لیے مقدر ہے, دونوں حالتوں میں اس کے لیے نفع کے سودے ہیں. فرمایا کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو اس کے وارے کے نہیں آ رہے, اور جب خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ گئی تو وہ صبر سے کام لیتا ہے تب بھی اس کے وارے کے نہیں آ رہے. صبر کرنے پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں, اور چیزوں پر تو اجر شمار کر کے ملتا ہے, گن کے ملتا ہے, حساب کتاب سے ملتا ہے. لیکن جس کسی پر کوئی مصیبت آئی اپنی زندگی میں, کوئی جانی, کوئی مالی, کوئی بدنی, کسی بھی لحاظ سے کوئی آزمائش, کوئی مصیبت آ گئی, انسان نے صبر سے کام لیا, ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ پاک اپنا ساتھ عطا فرما دیتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا, کسی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا, کسی کو اور کوئی جانی مالی نقصان پہنچا, کوئی صدمہ پہنچا, کوئی نقصان ہو گیا, کوئی بھی آزمائش آ گئی, اللہ پاک فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچا کرتی ہے تو وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں. اور اللہ پاک ایسے صبر کرنے والوں کو اپنی معیت عطا فرماتے ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں, آج سے 2-3 سال پہلے یک لخت اتنی بڑی مصیبت ان پر آئی کہ یہ جو میمن مسجد ہے اس کے اطراف کے اندر ان کی مسجد, مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا, خود تو اپنی مسجد میں موجود تھے, اپنی بیوی سے بات چیت ہوئی فون کے اوپر, موبائل پر ایک مہمان آئے ہوئے تھے, ان کے لیے بات چیت کی کہ ہاں فلانا کھانا پکا دینا, ان کو شوگر کا مرض ہے تو فلاں فلاں چیزیں کر دینا, یہ پکا لینا, پرہیزی کھانا پکانے کی بات چیت ہوئی. چند لمحوں بعد اطلاع آئی کہ پوری بلڈنگ برابر میں کھدائی چل رہی تھی, گہرائی کے ساتھ پوری بلڈنگ اس گہرائی میں جا گری. چند لمحوں پہلے اپنی بیوی سے بات ہوئی تو اس بلڈنگ گرنے میں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, پوری فیملی اس کے اندر موجود تھی. اس کے اندر ان کی بیوی, ان کا سالہ, ان کی دو جوان سالے بیٹیاں, ایک نو عمر چھوٹا بالکل بچہ, چھ اور ایک اور بیٹی, چھ ان کے گھر کے افراد یک لخت آنن فانن لقمہ اجل بنے, پورا گھر اجڑ گیا. اور انہی کے اندر, اسی گھر کے اندر دو بچے بالکل صحیح سلامت رہے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. ایک بیٹا باہر تھا وہ بچا رہا, ایک بیٹی اور ایک بیٹا معمولی زخمی ہوئے, ہڈیاں وڈیاں سب سلامت رہیں بعد میں علاج کے بعد, ماشاءاللہ صحیح سلامت. چھ جنازے جیسے جیسے وہ کھدائی ہوتی گئی, ملبہ ہٹتا گیا, ابھی ایک کی لاش نکلی, ایک جنازہ ہو گیا, پھر دوسری کی نکلی, اس کا چھ افواج جس گھر میں ہو جائے انسان تصور نہیں کر سکتا. عام کوئی انسان ہو تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے, ہارٹ فیل ہو جائے, انتقال کر جائے, لیکن چونکہ قال اللہ قال رسول کرنے والے تھے, قرآن و حدیث پڑھانے والے, ساری زندگی اپنی وقف کرنے والے, اللہ پاک نے اس عظیم مرحلے پر بھی ان کو حوصلہ دیے رکھا. سننے والوں کے کلیجے پھٹتے تھے کہ چھوٹی عمر کے بیٹے سے لے کر جو بڑے لاڈ اور پیار سے اپنے والد کو ابو جانی کہا کرتا تھا, چھوٹی عمر کا بیٹا بھی, بیوی بھی, سالہ بھی اور جوان لڑکیاں, چھ افواج جس گھر میں ہو جائیں, چھ جنازے ایک بعد اٹھ جائیں, انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. گھر بھی گیا, گھر والے بھی گئے, لیکن صبر تحمل کے دامن کو تھام کے رکھا, اللہ پاک کی معیت ان کو ملی. آج بھی ماشاءاللہ وہ اسی طرح حشاش بشاش اور اسی طرح تر و تازہ چہرے کے ساتھ موجود ہیں. وقت گزرتا ہے, صدمے اور مصیبتیں انسان پر آتی ہیں, اس لمحے انسان اگر صبر کے دامن کو تھام لے, یقیناً بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, لیکن اس مرحلے پر جس نے صبر کے دامن کو تھام لیا, اللہ پاک کی معیت مل گئی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بشارت دی, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, یقیناً اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر عطا فرمائیں گے. قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا تو میدان محشر میں میزان عمل قائم کیا جائے گا, ترازو نافذ کیا جائے گا, تو اللہ پاک سب سے پہلے صابرین کو بلائیں گے کہ جن صبر کرنے والوں نے کسی بھی مصیبت پر, جانی, مالی, بدنی, کسی بھی لحاظ سے کوئی مصیبت آئی, اس پر صبر تحمل کا مظاہرہ کیا, تو اس صبر کے معاملے کے اندر استقامت والوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے ان کو اللہ پاک اجر و ثواب میں سے ڈھیروں ڈھیر عطا فرمائیں گے بغیر وزن کے, اور اس کے بعد پھر دوسری مخلوقات کا حساب کتاب شروع ہوگا, ناپ تول کے معاملات شروع ہوں گے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب عطا فرماتا ہے. تو جس کسی کی جان پر بنے, مال ضائع ہو گیا, اولاد چلی گئی, بیوی چلی گئی, ماں باپ چلے گئے, عزیز اور اقارب چلے گئے, یقیناً یہ صدمے انسان کو دہلا دینے والے ہوتے ہیں, لیکن اس موقع پر صبر سے کام لینے والے کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں. کیونکہ جس نے صبر سے کام لیا, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے پر صبر کرنے والا یہی اصل کامیاب ہے, بعد میں تو ہر ایک خاموش ہو جاتا ہے. اصل جب مصیبت پڑی, اس لمحے جس نے صبر و تحمل سے کام لیا, مصیبت ضروری نہیں کہ ہمیشہ موت کی شکل میں آئے, مصیبت آزمائش بیماری کی شکل میں آتی ہے, فقر و فاقہ کی شکل میں آتی ہے, حالات کی تنگی کی شکل میں آتی ہے, آزمائشوں کی شکل میں آتی ہے, مختلف انسان جکڑ بندیوں میں گر جاتا ہے, یہ ساری مصیبتیں ہیں. جس کسی نے صبر و تحمل سے کام لیا, اللہ پاک کی مدد شامل حال لیتی ہے, اور اللہ پاک اس موقع پر صبر کرنے والوں کو اپنی معیت عطا فرمانے کے ساتھ آخرت میں بلا حساب اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ جو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. ہماری والدہ ماجدہ نے ساری زندگی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ استقامت کے ساتھ گزاری. آخر کے یہ پورا سال ابا جان کی وفات سے لے کر جو بیمار پڑی, جس صدمے سے وہ چکنا چور ہوئی, اس کے بعد ان کی ہڈیوں نے جو جواب دیا, ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ جس زندگی کو وہ بسر کر رہی تھی, ہمیں دیکھ کر دل دہل جاتے تھے. لیکن جب تک ہمت ساتھ دیتی رہی, میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایران کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی, جسم کی باقی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی, اس کے باوجود سخت تکلیف برداشت کرتی تھی, اٹھ کر بیٹھتی اور پھر ہمارے سہاروں کے ذریعے ویل چیئر پر بیٹھتی, وضو کے لیے باقاعدہ بیس اندر جایا کرتی تھی. جب تک ہمت ساتھ دیتی رہی, کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی رہی. ہم کہتے بھی تھے کہ امی آپ لیٹ کر نماز پڑھ لیا کریں, اپنے بستر پر نماز پڑھ لیا کریں, ہنس کر یوں کر دیا کرتی تھی کہ دل گوارا نہیں کرتا. جب تک ہمت ساتھ دیتی رہی, اسی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ مساوقات اٹھانے بٹھانے میں جسم ظاہر ہلتا تھا تو سخت ترین تکلیف ہوتی تھی, مساوقات آنسو ٹپک جاتے, لیکن اف نہیں کرتی تھی, شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی, بالکل صبر کا پے کر رہا کرتی تھی. تو یہ یقیناً وہ اعلیٰ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. اللہ پاک کی ذات سے ہمیں یہ کامل مکمل امید ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا کرتا ہوں. اگر تو ان ظن خیرا فخیرا, اس نے میرے ساتھ اچھا گمان قائم کیا تو میں بھی اچھا معاملہ کروں گا. ان ظن شرا فشرا, اگر اس نے میرے ساتھ برا گمان کیا میں بھی برا معاملہ کروں گا. امی جان نے سارا یہ مرحلہ تقریباً سال بھر سے اوپر کا آزمائشوں میں گزارا, صبر کا پیکر بنی رہی, استقامت کا پہاڑ بنی رہی, اللہ پاک سے ہمیشہ اچھی امید رکھی. تو ہمیں بھی کامل مکمل امید ہے کہ اللہ پاک نے سارے دکھ درد اسی زندگی میں انشاءاللہ ختم فرما کر آخرت میں اپنی جان کو بہت ہی راحت اور آرام عطا فرمایا ہوگا. اس کی کھلی بشارت سے تو میں نے پچھلے مضمون میں بھی عرض کی تھی کہ وفات سے چند دن پہلے ہی اپنی جان نے عالم برزخ کی باتیں شروع کر دی. بزرگوں کا دیکھنا, حضرت اقدس حضرت والد ماجد کی آمد, تہجد کے وقت میں فرمانے لگی کہ تمہارے والد آئے ہیں, اور بزرگوں کی آمد, نوجوان خوبصورت لوگوں کا تھال سجا کر گھر میں آنا, یہ کھلی آنکھوں وہ دیکھ رہی تھی اور فرمایا کہ کتنا خوبصورت یہ لوگ رنگ سجا رہے ہیں. آخری دن سے پہلے جب ہم اسپتال لے جا رہے تھے, ایمبولینس میں جب لیٹا لیا تو ایسے دیکھ کر جیسے کچھ انسان دیکھ رہا ہو, کہنے لگی یہ سجاوٹیں مکمل ہو گئی. تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یقیناً یہ برزخ کے معاملات سامنے آنے شروع ہو گئے, ہم بھی ذہنی طور پر تیار تھے اور معاملات بڑے اچھے ہوئے. اللہ پاک نے اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کروایا. ایک دو موقع پر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی. تو یہ وہ بشارت ہے کہ صبر کے مقابلے میں اللہ پاک نے جیتی جاگتی آنکھوں یہ بشارت سنوا دی, دکھوا دی, اور پھر وفات کے بعد بھی جو چہرہ ایسا کھلتا ہوا بنا, بالکل سنہری چہرہ چمکتا ہوا. خواتین اہل علاقہ اور متعلقین کی جو بھی خاتون آئیں برملا, وہ کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ کس قدر کھلتی ہوئی مسکراہٹ چہرے پر ہے. ہم نے شہداء کے بارے میں تو سنا ہے کہ بہت سے شہید ہنستے ہوئے مر جاتے ہیں, ہنستے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں, اور دیکھے بھی بہت سے ایسے چہرے کہ شہادت کے بعد بالکل کھلتا ہوا چہرہ. ہم نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ بالکل شہداء کی طرح کھلتا ہوا چہرہ اللہ پاک نے وفات کے بعد کر دیا. تو یہ وہ چیز ہے جس نے صبر سے کام لیا, اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا, اور اجر بھی ایسا کہ انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے. تو موقع جانے والے تو جاتے ہیں, تو آیا تھا تو روتا تھا, تجھے سب دیکھ ہنستے تھے, تو ایسا جا تو ہنستا ہو تجھے سب دیکھ روتے ہو. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. انسان کو جب آنے کا وقت آیا آ گیا, جانے کا وقت آیا چپ چاپ چلا گیا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کمالی, اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے ساتھ واپس لوٹ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کا مزداق بنا دے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آ کے چلے گئے, جس طرح اذان
درمیان اور نماز کے درمیان انسان پاک و صاف نماز کے لیے عبادت کے لیے اپنے آپ کو منہمک کر دیتا ہے، نیک لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ساری زندگی ان کی اذان اور اقامت کے درمیان کا وقفہ معلوم ہوتی ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آ کے چلے گئے، دنیا میں آنے والے اس قلیل وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے اس کی خوشنودی حاصل کر کے کامیاب اور کامران ہو کے لوٹ جاتے ہیں، اور جو لوگ ناقدرے ہوں تو وہ لوگ اس دنیا کے اندر منہمک ہو کر غفلت میں زندگی گزار کر نقصان کا سودا کر کے نقصان کا سودا اٹھا کر ناکام اور نامراد واپس لوٹ جایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے بڑوں کے جو سائے موجود ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی دیر و جان سے خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوب عیسال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب اپنے تخصص کے مرحلے میں تھے جو مفتی کا کورس ہے بنوری ٹاؤن میں، تو وہاں سے مرحلہ وار ہر سال کورس کے لیے دمشق شام کچھ افراد جایا کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ بنوری ٹاؤن کے ہمارے جو اساتذہ تھے انہوں نے مجھے اور میرے ساتھ دو ساتھی اور تھے ہمیں بھی اس کورس کے لیے بھیجا تھا، تو وہاں ہم نے 3 مہینے گزارے سرزمین انبیاء کی زیارت کی. وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو واپسی میں ہمارے ایک استاد تھے شیخ استاد خالد بسوقی جو ہمارے نگران تھے، رخصت ہوتے وقت طلبہ اور ساتھی ایک دوسرے سے یادگاریں لے رہے تھے، تو میں نے بھی ان سے ڈائری میں لکھوایا، تو انہوں نے عربی کا ایک شعر لکھا جو بہت ہی اس بات کی عکاسی کرتا ہے، لکھا کہ اودعکم واودعکم جنانی وانثر ادم عن مثل الجمان ولو نعط الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزمان. عربی کا شاعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں آپ کو الوداع کہتا ہوں، آپ کو میں رخصت کرتا ہوں، اور ساتھ میں میں آپ کو بطور امانت اپنے دل کی گہرائیوں میں محفوظ کرتا ہوں، اور میں اپنی آنکھوں سے موسلادھار بارش کے قطروں کی طرح جدائی میں آنسو بہاتا ہوں. اگر ہمیں اختیار دیا جاتا تو ہم کبھی بھی جدا نہ ہوتے، لیکن بات یہ ہے کہ زمانے میں کسی کو اختیار نہیں دیا گیا، تو یہ آنا اور جانا زندگی میں ساتھ لگا رہتا ہے، اور جو کوئی بھی آیا ہے یقیناً جانے کے لیے آیا ہے. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ علیکم سلام اللہ انی راحل وعینای من خوف التفرق تدمع فان نحن عشنا فهو يجمع بيننا وان نحن متنا فالقيامة تجمع. کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے دوستو، میرا عزیز اور اقارب، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کا سلام تم پر ہو. اس جدائی اور فراق کے خوف سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. اگر تو ہم جیتے رہے تو یہی زندگی دوبارہ ہمارے ملاپ کا ذریعہ بنے گی، اور اگر ہم مر گئے تو پھر قیامت میں دوبارہ ہمارا تمہارا ساتھ نصیب ہوگا. آخر میں وہ نظم چند اشعار آپ کو سنا کر دعا کرتا ہوں جو والدہ کے اوپر ہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. ماں وہ ہستی ہے جو ساری زندگی اپنی اولاد پر کھپا دیتی ہے، ساری اس کی توجہات اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، تو بالکل جب موت کی آغوش میں جاتی ہے تب وہ جا کر سکون پاتی ہے. تو کہا کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں، رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں. کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں. مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے اور نیلے میں سو جاتی ہے ماں. سردیوں کی راتوں میں جب بچہ پیشاب کر دے تو ماں اپنی جگہ بچے کو لٹا لیتی ہے اور بچے کی جگہ خود لیٹ جاتی ہے. میرے چھوٹے بھائی نے ایک بڑا ہی دردیلا قصہ سنایا، کہا کہ ایک سے 7-8 سالہ بچہ جس کی ماں انتقال کر گئی تو باپ نے دوسری شادی کر لی. کچھ وقت کے بعد باپ نے اپنے اس چھوٹے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا پرانی امی اچھی تھی یا نئی امی اچھی ہے؟ اس پر اس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پرانی امی وہ جھوٹی تھی، نئی امی سچی ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب میں پرانی امی کے ہوتے ہوئے شرارت کرتا تھا تو امی کہا کرتی تھی اگر تو نے شرارت کی تو تجھے کھانے کو نہیں دوں گی. میں شرارت کرتا تھا پھر بھی میری امی مجھے کھانے کو دے دیا کرتی تھی، لیکن نئی امی نے کہا تھا کہ اگر تو نے شرارت کی تو تجھے کھانے کو نہیں دوں گی. جب میں نے شرارت کی تو آج دوسرا دن ہے میں بھوکا ہوں، میری امی نے کھانے کو نہیں دیا. پہلی امی جھوٹی تھی، منع کرتی تھی کہ شرارت مت کرنا، شرارت کی تو کھانے کو نہیں دوں گی. شرارت کرتا تھا پھر بھی کھانے کو دے دیا کرتی تھی کیونکہ وہ سگی ماں تھی. پیار کہتے ہیں کسے اور مانگتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. نئی امی چونکہ نام کی امی ہے، ستیلی امی ہے، تو کہا کہ جب میں نے شرارت کی تو یہ نئی امی سچی نکلی، آج دو دن گزر گئے اور میں بھوکا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو والدین ہیں اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنائے، اور ہمیں ان کے لیے سایہ شفقت بنا کر رکھے. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.